درود به محمد و آل محمد. ورنہ یہ سب کی سب پروردگار عالم کی تسبیح کر. اس پوری کائنات کے اندر ایک انسان ایسا ہے جس کو مخالفت کرنے کی اجازت دے دی گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اطراف میں موجود اللہ کے لشکر کو دیکھ رہا ہے اور پھر بھی مخالفت کر رہا ہے. تصور کیجئے کہ اگر کوئی دشمن کے لشکر کے بیچ میں کھڑا ہو تو کیا دشمن کی مخالفت کرنے کی ہمت کرے گا؟ مثلا تو یہ سوچے گا کہ اگر لشکر دور ہو تو یہ یہاں پر سوچے گا کہ میں مخالفت کروں تو دشمن کا لشکر مجھ تک پہنچتے پہنچتے بھی ٹائم لگے گا. یا مثلا اس کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر ہو, دشمن کے سامنے بھی ایک لشکر ہو, تو یہ کہے کہ میرے پاس بھی تو ایک لشکر ہے, اگر میں دشمن کی مخالفت کروں گا تو اپنا لشکر بھیجے گا, میرے پاس بھی لشکر ہے, میں بھی اس سے لڑوں گا. اب تصور کیجئے ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے, بالکل تنہا ہے, اور وہ دشمن کے لشکر کے درمیان میں کھڑا ہے, کیا پھر مخالفت کرے گا؟ عام طور پر تو نہیں کرنی چاہیے. اب ہم اپنے انسانوں کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, تو ہم اللہ کی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ زمین کسی بھی وقت کھلے اور ہمیں نکل جائے دسوں دفعہ ہو چکا ہے. اللہ کے آسمان کے نیچے ہیں, یہ آسمان کسی بھی وقت ایسی بارش برسا ہے کہ ہم ڈوب جائے کئی دفعہ ہو چکا ہے. یہ آسمان اوپر سے آگ برسانا شروع کرتے, قرآن کریم کہتا ہے یہ بھی ہو چکا ہے. ہم جس جگہ پر ہیں یہاں ہوا بہت مدھم چل رہی ہے, بہت مناسب چل رہی ہے. یہ ہوا اتنی تیزی سے چلے کہ میرے اور آپ کے مضبوط گھروں کو اٹھا کے پھینک دے, یہ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. ہر طرف سے ہم اللہ کے لشکر کے درمیان ہیں. یہ میرے اور آپ کا وجود کیا ہے؟ یہ جو دل دھڑک رہا ہے, جس کے دھڑکنے کی میں اور آپ محتاج ہیں, یہ کس کے ارادے میں دھڑک رہا ہے؟ یہ جو دماغ کام کر رہا ہے, جس سے ہم تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں, یہ دماغ کس کے ارادے میں کام کر رہا ہے؟ سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد نادانی ہماری یہ ہے کہ ہم خدا کے لشکر کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت بھی کریں, اور اس بات سے قابل ہیں کہ وہ جب مرضی چاہے اپنے لشکر کو اشارہ کرے گا اور معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. لہذا چوتھے امام کی ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور ہم ماہ رمضان کی دعاؤں کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار کتنا عجیب ہے تیرا بخشنا تیری طاقت کے ہوتے ہوئے, کتنا عجیب ہے کہ تو میرے گناہوں پر تحمل کر دیتا ہے جبکہ تیرے پاس طاقت ہے, ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور میں انتہائی کمزور ہوں. اگر وہ اپنی طاقت استعمال کرے تو میرے اندر ذرہ برابر بھی مخالفت کی طاقت نہیں ہے, اور اس کے بعد میں اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں. تو انسان اگر اس حقیقت کے اوپر غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے جو انسان انجام دے رہا ہے, کہ وہ ہر طرف سے مشکلات میں ہے, اللہ کے حکم کے سامنے ہے, اور پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا. اور عجیب بات یہ ہے کہ کیا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو اور زیادہ تعجب ہوتا ہے, کیونکہ میں بہت سادہ مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ذرا توجہ فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو بچے کسی چیز پر لڑ رہے ہوتے ہیں, مثلاً والدین دیکھتے ہیں دو بچے لڑ چکے ہیں. خدا نہ کرے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے بچے نے اس لڑائی کے دوران دوسرے کو نقصان بھی پہنچا دیا, شاید خون نکل رہا ہو, کوئی مشکل ہو گئی ہو, چوٹ لگ گئی ہو, تو والدین پہنچتے ہیں اور بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہوا؟ تو پتا چلتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا کھلونا ہے جس کے اوپر لڑائی شروع ہوئی. تو مثال کے طور پر والدین سرزنش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم دونوں عقل مند ہو, اتنے سے کھلونے پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں, یا آپ اسی ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں اور افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہوں گے اور پوری دنیا تعجب کر رہی ہوگی کہ یہ اپنی لڑائی میں سب کچھ برباد کر رہے ہیں اور اتنے نادان ہیں کہ پھر بھی لڑ رہے ہیں. یہ دو مثالیں آپ نے نوٹ کی. اب ذرا سوچیے گا ایک عارف نے کیا کہا. ایک عارف نے کہا کہ مجھے تعجب ہے انسان اس دنیا میں اللہ کے لشکر کے سامنے کھڑا ہے, اللہ کے فرشتے اس کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں, موت ہر سیکنڈ میں اس کے نزدیک ہو رہی ہے, اور یہ اب بھی گناہ کر رہا ہے، اب بھی گناہ کر رہا ہے، بالکل ان دو کم عقل بچوں کی طرح جو کسی معمولی سی چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر، بہت معمولی چیزوں کی خاطر، ایسی معمولی چیزوں کی خاطر کہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم نے اس کی خاطر اللہ کی مخالفت کی، تو سمجھ میں نہیں آئے گا انسان جواب کیا دے۔ بالکل آج کہتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے بچوں کی مثالیں دی کہ بعض اوقات بچے لڑنے لگتے ہیں، جب وہ لڑائی ختم کر چکے ہوتے ہیں انسان ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ اس چیز کی خاطر لڑے تھے، اس چیز کی کوئی قیمت ہے کیا؟ تو بچے بعض اوقات نادم ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کیا چیز تھی جس کی خاطر ہم لڑ لیتے ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے 60 سال کی زندگی گزر جائے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایران میں ایک عالم دین ہے حیات اللہ محسن خرازی نام کر، انتہائی مہذب پاکیزہ انسان، اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ جد و جہد کرنے والے انسان، بہت مشہور ہے ایران کے اندر، ان کے لیکچر بہت زیادہ آتے ہیں، ہر ہفتے کئی کئی دن ٹی وی کے اوپر ان کے لیکچرز آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے ساتھ یہ طے کیا کہ خدایا میں 1 سال تک صرف تیری خاطر تبدیل کروں گا، صرف تیری خاطر، اور میں تجھ سے جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے خلوص دے۔ کہنے لگے میں 8ویں ماہ کے روزے پر گیا اور وہاں جا کر مولا کے حضور گڑگڑا کے کہا مولا میں 1 سال تک محنت کروں گا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، خلوص دے، پر خلوص کام، کسی اور کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، صرف آپ کی خاطر۔ خلوص ملنا بہت مشکل کام ہے، یقین مانیے ہم اور آپ دنیا کا ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں، اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر کام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو کہہ لیے میں 8ویں ماہ کی خدمت میں گیا، پھر گڑایا اس نے کہا مولا مجھے سے خلوص چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے کہ کئی مہینے تک میں ادھر سے ادھر جاتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی گاؤں میں، دیہات میں۔ ایک دن ایک مدرسے کے اندر گیا تبلیغ کرنے کے لیے، تو جب میں انٹر ہوا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جس کی کمر میری طرف تھی۔ اچھا ایران میں اس طرح سے ہے کہ آپ کسی کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہم لوگوں کے اپنی زیارت کے آداب میں یہی کہتے ہیں کہ روزے کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایران میں اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، قابل احترام آدمی ہے، تو آپ اس کی طرف کمر کر کے کھڑی نہ ہو۔ تو کہنے لگے کہ میں انٹر ہوا، ایک طالب علم کھڑا تھا آگے، وہ میری طرف پشت کیے ہوئے تھا، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں، پھر بھی سیدھا نہیں ہوا، ایسے ہی کھڑا رہا، بالکل کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو کہنے لگے مجھے اچھا نہیں لگا کہ سر تھوڑا بہت ہماری ریسپیکٹ کرے، ہم جو ہم لوگ جانتے ہیں ملا کر، سب لوگ پہچانتے ہیں۔ کہنے لگے جیسے ہی یہ ذہن میں میرے خیال آیا، واپس آ کر میں سمجھ گیا کہ میرے کام میں خلوص نہیں تھا، ورنہ مجھے اس لڑکے سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہ میں توقع کر رہا ہوں کہ یہ میرا احترام کرے، اس کا مطلب یہ ابھی بھی میں خدا کی خاطر نہیں کر رہا، اپنی خاطر کر رہا ہوں۔ کہنے کہ اس کے بعد میں پھر ایک عارف کے پاس گیا جو بہت زیادہ محنت کرنے والے تھے، مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے، کہیں زیادہ، ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آقا میں نے اتنے مہینے محنت کی، آخر میں مجھے پتا چلا کہ میں شرک کر رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اپنے لیے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے جب میں نے ان کو یہ سنایا تو وہ بہت بوڑھے تھے، رونے لگے، روتے رہے، کہنے ان کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ پھر کافی دیر تک جب وہ رو چکے تو میں نے پوچھا کہ آقا آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہیں جوانی میں خیال آ گیا ہے، مجھ بوڑھے کو دیکھو، اگر مجھے بڑھاپے میں خیال آیا ہے اب میں کیا کروں، میری ساری زندگی نکل چکی، اب واپس جا کر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ابھی دنیا کے اندر ہیں ہم لوگ، اس دنیا کے اندر سوچنے جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلی شرط خلوص ہے، اگر خلوص سے نہیں ہوا ان کاموں کے اندر برکت نہیں آئے گی، ان کاموں کے اندر اثر نہیں آئے گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے جیسے شہر کے اندر 400,000 مجالس ہر سال ہو رہی ہیں، لوگوں کی عادتیں تبدیل نہیں ہو پا رہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کاموں کے اندر خلوص کم ہے۔ جب کام کے اندر خلوص نہیں ہوتا تو وہ کام ہو جاتا ہے، اثر نہیں پڑتا۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے اندر خلوص کو ایجاد کرنے کی کوشش کیجئے، اس کو مولا سے طلب کیجئے کہ مولا آپ کی خدمت کریں گے، آپ پر خلوص اس خدمت کو قبول کر لیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
حسن محترم آج دسویں مسجد سے اور جو لوگ بات اب تک آپ کی خدمت میں عرض ہوا مختلف آبادوں سے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک سطح اوپر لا کر محب اور چاہنے والے سے نکل کر جانکار کی سطح پہ لانے کی ضرورت ہے. اب تک جو ہم نے کردار ادا کیا ہے وہ چاہنے والوں کا کردار ہے, اب جس کردار کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ جانکاروں کی ضرورت پڑے گی. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جانکاروں کی ضرورت کیوں پڑے گی. اصل آپ شیعہ کے اوپر غور کیجیے, اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر غور کیجیے, تو میں اپنے طور پر یوں سمجھ پاتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے پورے 1400 سال کے اندر کون سا واقعہ ایسا ہے جو شیعہ کا سب سے بڑا واقعہ ہے, اس بات کے اوپر تھوڑا غور فرمائیے گا. 1400 سال کے اندر پوری تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ جو شیعہ کا سب سے بڑا واقعہ بنے وہ کون سا ہے, تو آپ ہم جانتے ہیں وہ واقعہ کربلا کا واقعہ. یعنی اگر کوئی مجھ سے کہے شیعہ فرقے کا ماضی, شیعہ فرقے کا پاس کہاں پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے, تو میں کہوں گا وہ کربلا ہے. پورے 1400 سال میں ایک کربلا. آپ جانتے ہیں کربلا سے زیادہ ہم کسی واقعے کو نہیں مناتے, شہادت امیر المومنین کو اتنا نہیں مناتے جتنا کربلا کو مناتے, پر ہمارا پاس ہمارا ماضی کربلا ہے. اب ایک بات یہاں روک دیجیے اور اپنے آپ سے پوچھئے شیعہ کا فیوچر کیا ہے. کسی بھی اہل بیت کے ماننے والوں کو پوچھ لیجیے تمہارا مستقبل کیا ہے, تو وہ جواب دے گا امام کا ظہور. ہمارا ماضی کربلا ہے, ہمارا مستقبل امام کا ظہور ہے. دونوں کے اندر جان کی قربانی, دونوں کے اندر شہادت ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا, کیونکہ تشریح نہیں ہو پائی تو مجھے نہیں یقین کہ اس جملے کو اتنا زیادہ اہمیت ملی ہو, کہ اگر دو چیزیں ہمارے پاس ہوں ہم پوری دنیا کو شکست دے سکتے ہیں, پوری دنیا کے کفر اور ظلم کو شکست دے سکتے ہیں, ایک قناعت دوسری شہادت. دو چیزیں اپنی عادت بنا لیجیے, اگر قناعت اور شہادت ہوتی تو کربلا کے میدان میں امام صرف 72 آدمیوں کے ساتھ نہ ہوتے. قناعت نہیں تھی, شہادت کی طلب نہیں تھی, اور جن میں تھی وہ صرف 72 تھے جو امام کا ساتھ دے گا. آگے جب امام تشریف لائیں گے تب بھی یہی دو چیزیں طے کریں گی کہ کون امام کا ساتھ دے گا. ایک آپ کو قناعت چاہیے اور ایک آپ کو شہادت کی طلب چاہیے. دو میں سے کوئی ایک چیز کی کم ہوئی ہم مولا کے جانکار نہیں بن پائیں گے. اور کیوں اس کی مختصر کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شیطان کیا کرتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے, لوگوں کو بڑبڑانے کے لیے, کیوں لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں کیا؟ اصل اس بات کے اوپر غور کیجیے, ہم نے واقعی کربلا کا غم منایا ہے, واقعی کربلا کے اوپر تحریک کم کی ہے, واقعی کربلا کی تحریک کی تھی, کیوں لوگ ساتھ نہیں دے پائے, کیوں کوفہ کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا کوفہ کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ سید الشہداء نواز رسول ہے؟ وہاں کا ایک ایک آدمی جانتا تھا کہ نواز رسول ہے, وہاں کا ایک ایک آدمی جانتا تھا ان کی والدہ ابراہیم کون ہے. یعنی ایک موقع آتا ہے کہ جب امام مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے, راستے میں ایک آدمی ملا, اس نے امام حسین سے کچھ سوال کیے, سید الشہداء نے ان سوالات کے جواب دیے, اس نے پھر کچھ سوال کیے اور سخت لہجے میں کیے, اتنے سخت لہجے میں کیے سید الشہداء کو غصہ آیا. سید الشہداء نے اس موقع پر ارشاد فرمایا, اے شخص اگر تو مدینے آ جائے تو میں تجھے اپنے گھر میں وہی کے اترنے کی جگہ بھی دکھاؤں گا. وہی کہاں اترتی تھی؟ جبرائیل کہاں نازل ہوتے تھے؟ رسول کی نشانیاں کہاں تھی؟ میرے گھر کے اندر سب کچھ رکھا ہوا. یہ باتیں سب جانتے تھے, کتنا سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیتا, چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے. عمر ابن سعد کون نہیں جانتا, عمر ابن سعد کون ہے؟ عمر ابن سعد کا باپ ہے سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے بہت عبادت گزار صحابیوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا. اس کا بیٹا عمر ابن سعد ہے. عمر ابن سعد کے پاس جب یہ پیشکش آئی کہ وہ امام کو شہید کرے تو پوری رات اپنے ساتھ جنگ لڑتا رہا کہ میں مارنے جاؤں یا نہیں جاؤں. یہاں تک کہ ایک رائے کی حکومت, یہی شہر تہران جو ہمارے سامنے ہے, اس سے ملحق ایک چھوٹا سا شہر تھا پہلے زمانے میں, آج بھی وہاں پر موجود ہے, جہاں حضرت شاہ عبدالعظیم کا مقبرہ ہے, اس کو رائے کہتے ہیں. اس شہر کی حکومت کو لینے کے لیے اس نے امام حسین کو شہید کرنا پسند کر دیا. اب میں ایک واقعہ آپ کو شب عاشور کا کرتا چلوں. شب عاشور پر نہیں بھی ہم لوگ درود دے دے گا محمد وال محمد.
Amen.
ابی عاشور ایک موقع پر امام نے عمر ابن سعد کو پیغام بھجوایا کہ اے عمر ابن سعد، میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ اکیلے میں گفتگو کروں. عمر ابن سعد پہلے امام سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا. امام نے کہا میں تنہائی میں تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. کہنے لگا نہیں، مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا وجہ تھی؟ عمر ابن سعد کے اندر خباثت قدرے کم تھی شمر جیسوں کے مقابلے میں، لیکن شمر سے ڈرتا تھا کہ اگر میں امام کے ساتھ گفتگو کروں گا تو شمر زیاد کو اطلاع دے دے گا اور عبید اللہ ابن زیاد کو، اور یہ شمر جدید کو خبر دے دے گا اور میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، میری جان خطرے میں پڑ جائے گی. عمر ابن سعد معمولاً کوشش کرتا تھا کہ میں سخت نظر آؤں. تو جب امام نے کہا کہ میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو ڈر گیا. کہنے لگا اگر میں اکیلے میں بیٹھوں گا شمر پیچھے خط لکھ دے گا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ میں نے اکیلے میں گفتگو کی، معاملہ خراب ہو جائے گا. بہرحال عمر ابن سعد کے لوگ اسے تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تو اکیلے میں مل بھی لے گا تو اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے. جب لوگوں نے اتنے تانے دیے تو اس نے امام کا جواب بھیجا کہ ہاں میں ملنے کو تیار ہوں. یوں طے ہوا کہ ایک لشکر یہاں پر تھا، ایک لشکر یہاں پہ تھا. دونوں لشکروں کے بیچ میں ایک خیمہ لگا دیا جائے گا. دونوں کی طرف سے یہاں سے بھی کچھ لوگ آئیں گے، مثلاً 10 آدمی یہاں سے آئیں گے، 10 آدمی یہاں سے آئیں گے. پھر خیمے کے اندر ایک امام جائیں گے اور ایک کوئی اور ان کے ساتھ، اور عمر ابن سعد جائے گا اور ایک کوئی اور ان کے ساتھ، اور دونوں ان چاروں آدمی کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا. تو یہ 10 آدمی مثلاً یہاں سے آئے، خیمے کے نزدیک پہنچے، سید الشہداء نے بتایا کہ میں جاؤں گا اور علی اکبر جائے گا. یہ طے ہو گیا، خیمے کے اندر چلے گئے. عمر ابن سعد نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور وہ اس کے ساتھ ایک غلام تھا، وہ دونوں چلے گئے. اب خیمے کے اندر امام، عمر ابن سعد اور حضرت علی اکبر اور اس کا غلام، ان کے علاوہ کوئی نہیں. اس موقع پر سید الشہداء نے عمر ابن سعد سے ایک سوال کیا، اور یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل تھا. کہا اے عمر ابن سعد، تو جانتا ہے رسول سے میری رشتہ داری کیا ہے؟ تو جانتا ہے اسلام میں میرا مقام کیا ہے؟ مجھے کیوں مارنا چاہتا؟ عمر ابن سعد خاموش رہا. امام نے کہا کیا میں نے تیرا کوئی آدمی مارا ہے؟ کیا میں نے تیری تو کوئی دولت غصب کی ہے؟ عمر ابن سعد خاموش رہا. امام نے جب اصرار کیا عمر ابن سعد سے، کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کیوں کرنا چاہتا ہے، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں میرے باغوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اگر میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا تو وہ میرے باغوں کو آگ لگا دے گا. امام نے کہا عمر ابن سعد، اگر معاملہ تیرے باغوں کا ہے تو حجاز آ جا، مدینے آ جا، میں تجھے کوفہ کے باغوں سے بڑے باغ دوں گا، اپنے آپ کو بچا لے. امام نے اس کو کہا تو جانتا ہے میرا مقام کیا ہے، اگر میرے مقابلے میں آیا تیری دنیا اور تیری آخرت کی کوئی خیر نہیں. یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے امام شہادت سے بچنے کے لیے کر رہے تھے. امام جانتے تھے کہ عمر ابن سعد نہیں کرے گا تو کوئی اور کرے گا، لیکن امام چاہتے تھے کہ اگر یہ بدلہ بچ سکتا ہے تو کم از کم یہ بچ جائے، ورنہ امام جانتے تھے عمر ابن سعد نہیں آئے گا، کوئی اور آ جائے گا، شبر آ جائے گا، خود عبید اللہ ابن زیاد آ جائے گا. امام نے اس کو پیشکش کی، کہا تیرے باغ کا معاملہ ہے، میں تجھے مدینے کے اندر اس سے بڑے باغ دوں گا، تو اپنے آپ کو بچا لے، یہاں سے چلا جائے. کہنے لگا کہ میرے گھر بھی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قبضے میں لیے، اگر میں نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا تو وہ میرے گھروں کو برباد کر دے گا. اب آپ دیکھیں دنیا کس طرح سامنے آ رہی ہے، اس کی باغ اور گھر. سید الشہداء نے کہا عمر ابن سعد، تو جانتا ہے مدینے میں میرے پاس بہت زمینیں ہیں، اگر تو وہاں پر آیا میں تجھے تیرے گھروں سے بڑے گھر دوں گا، میرا مقابلہ نہ کر، یہاں سے چلا جا. پھر میں کہہ رہا ہوں امام جانتے تھے میں نے شہید ہونا ہے، اس کو بچانا چاہ رہے تھے. آخر میں کہتا ہے کہ اے حسین، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد نے میرے بیوی بچوں کو قید میں ڈالا ہوا، اگر میں نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا تو وہ میرے بیوی بچوں کو مار دے گا. اب امام خاموش ہو گئے. یہ جو امام خاموش ہوئے اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر ابن سعد اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے رسول کے بیوی بچوں پہ حملہ کر رہا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تجھے اپنے بیوی بچے عزیز ہیں، رسول کی ناموس کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تجھے رسول کے گھرانے کا کوئی خیال نہیں ہے؟ یہ جو عورتیں یہاں جمع ہوئی ہیں یہ وہ ہیں جن کے اوپر سورج بھی سایہ نہیں ڈالتا، تو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے اس پہ حملے کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ دنیا ہے، یہ عمر ابن سعد ایک ایک بات سمجھتا ہے، یہ بی بی سیدہ کے، بی بی زینب کے، سید الشہداء کے، امیر المومنین کے، سب کے مقام کو پہچانتا ہے. دنیا سے لڑنا سخت پڑ رہا ہے، یہ مشکل ہے ہمیں انسان. اور آپ جہاں کہیں کوئی ظلم دیکھیں گے، دنیا کی کوئی طلب دیکھیں گے، دنیا کی کوئی خواہش دیکھیں گے، اور یہی کنٹرول کرنا ہے بس. پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مارکا ہے وہ اسی چیز کو لڑنا ہے. اب آپ ذرا تصور کیجیے، شب عاشور میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں مجبور ہوں اپنی بات کو اختتام تک لے جانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب آپ کا یہ مطلب میرے اور آپ کے سامنے معلوم ہے کہ اللہ کے احکامات کون کون ہیں. نماز پڑھنا ہم پر واجب ہے، اللہ کی دین میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ کی دین میں انسانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو پتہ چلے گا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اور سونے کی خاطر نماز نہیں پڑھی. کہیے کس کی خاطر کیا کیا؟ ایک گھنٹہ سونے کی خاطر اللہ کا گناہ کیا. یہ وہ چیز ہے. ہم عمر ابن سعد کو ڈانٹ رہے تھے کہ اے عمر ابن سعد، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے حسین کی بیوی بچوں پہ حملہ کر رہا ہے. اب میں اپنے آپ سے کہوں گا، ایک گھنٹہ سونے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر لی، یہ کمال کیا میں نے؟ یا مثال کے طور پر بہت سارے گناہ کیے اپنی ڈوبتی ہوئی دنیا کو بچانے کے لیے، اللہ کی مخالفت دی تاکہ دنیا میں کچھ مقام اور حاصل کروں. تو ہم دیکھیں گے ہماری رکاوٹیں بہت چھوٹی تھیں، ہم ان رکاوٹوں کو طے نہیں کر پا رہے. اب ہمارے سامنے یہی وقت ہے، اور دیکھیے ہم اور آپ سید الشہداء کا نام لینے والے ہیں. آپ اور ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کے نام پر بیٹھے ہوئے؟ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ دی ہے کہ ہمیں حسین کے نام کے ساتھ زندہ رکھا. الحمد للہ رب العالمین. اس وقت شب عاشور، ذرا دنیا کے نقشے پر غور کیجیے گا، آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دنیا کے کتنے ممالک کے اندر لوگ حسین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر اپنے ذہن میں ابھی دوڑاؤں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا یا حسین یا حسین کے آئے. کربلا کے گرم مٹی کے اوپر کچھ لاشیں پڑے ہوئے تھے، ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. یہ ہے اللہ کی راہ میں کام، یہ ہے حسین کی پاکی جاتی. اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی. آپ سید الشہداء کے ساتھ رابطہ بڑھ رہی ہیں، آپ بی بی سیدہ کے خاندان کے ساتھ رابطہ بڑھائیے، خود بخود سے اگر آپ کی زندگی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر کمایا ہے انہوں نے اسی گھرانے سے لے کر کمایا ہے، کسی نے اور کہیں سے کچھ حاصل نہیں کیا. اس رابطے کو بڑھائیے. میں آپ کو جب دیکھتا ہوں، آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، جب اس پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں یا حسین کی آوازیں آتی ہیں، تو سوچتا ہوں یہ عشق اہل بیت کے نزدیک کتنا لے جا سکتا ہے، یہ عشق ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا کرتا ہے. بس قسمتی سے ہم توجہ نہیں کر رہے. اب آج شب عاشور اہل بیت سے اپنے عشق کو احساس کر رہے ہیں، اس کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنے کی، سارے سال اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے امام حسین کی. اور اگر میں اور آپ امام حسین سے مدد مانگنے چلتے تو ذرا دیکھیے کہاں تک پہنچتے. نبی اکرم کی ایک روایت ایسی روایت ہے جو سنی شیعہ وہابی سب نے قبول کی ہے، نبی نے کہی ہے، سب مانتے ہیں نبی اکرم نے یہ روایت کہی ہے. ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہر فرقے کے پاس موجود ہے. سادہ کی روایت جو آپ نے بچپن سے سنی ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. جملہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں. رسول خدا جب کوئی جملہ ارشاد فرماتے تھے تو جملہ بغیر سوچے سمجھے ارشاد نہیں فرماتے تھے، وہ سکھ جو قرآن تھے، قرآن کے برابر جملہ ارشاد فرماتے تھے. انہوں نے فرمایا مصباح الہدا ہدایت کا چراغ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تم گمراہی کی کتنی ہی تاریکی میں پھنس گئے ہو، کتنی ہی گمراہیاں آ گئی ہوں، اگر تم حسین کا نام لو گے تو چراغ کی طرح راستہ دکھا دیں گے. جس طرح اندھیرے کے اندر ایک چراغ روشنائی کر دیتا ہے، راستہ دکھا دیتا ہے. تم اگر میرے حسین سے مانگو گے تو تمہیں اندھیری تاریکیوں میں بھی روشنائی دے دے گا. فرمایا اگلا جملہ وسفینۃ النجات, اور یہ نجات کی کشتی ہے. ہم نے جملہ کے اوپر غور نہیں کیا نجات کی کشتی کا مطلب کیا ہے. نجات کی کشتی یہ ہے کہ اگر ایک سمندر کے اندر طوفان اٹھا ہوا ہو اور ساری کشتیاں تباہ ہو رہی ہوں, حسین کی کشتی کبھی تباہ نہیں ہو. سفینۃ النجات, جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ نجات حاصل کرے گا. ہم نے سید الشہداء کی حقیقت کو کم سمجھا, ہم نے سید الشہداء کی حقیقت کو صرف چند دنوں کے اندر محدود کیا ہے. یہ حقیقت پورے سال آپ کے ساتھ رہنی چاہیے, پوری زندگی آپ کے ساتھ اس حقیقت کو رہنا چاہیے. امام حسین کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی. اور اعزاز محترم, آپ اہل بیت کے غم میں کریا کرنے والے لوگ, آپ کو خدا نے فضیلت دی, آپ کو خدا نے مقام دیا ہے. یقین مانیے پوری دنیا سیدہ کو پکارے اور وہ جواب نہ دے, یہ نہیں ہو سکتا. اور ان کے بیٹے کے غم میں رونے والا پکارے تو کیوں جواب نہیں دے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایک عربی, ایک بدو شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے رسول خدا سے کوئی کام کہنا تھا. لوگوں سے آ کر پوچھنے لگا, کہنے لگا کہ یہ جو رسول کا نام لیا یہ کیسے ہیں دوسروں کا کام کرنے میں. لوگوں نے بتایا کہ تم اپنا کام لے کر جاؤ, یہ فوراً کام کر دیتے ہیں, یہ کبھی پریشان نہیں کرتے. کہنے لگا کہ میں کیا ایسے ہی چلا جاؤں. لوگوں نے کہا ایسے ہی چلے جاؤ, یہ کام پورا ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں, میں ایسے نہیں جاؤں گا. لوگوں سے پوچھتا رہا اس کو کون عزیز ہیں, ان کو کون پسند ہے. کسی نے بتایا حسین بہت پسند ہے. تو یہ بدو سید الشہداء کے پاس گیا, امام حسین کو گود میں لیا. گود میں لینے کے بعد رسول خدا کے پاس آیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول, آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ, میرا کام کر. کیوں کہہ سکتے رسول خدا حسین کا واسطہ دے رہا تھا, وہ سید الشہداء کا واسطہ دے رہا تھا, امام حسین کے اوپر تو مولا خطن قربان ہو رہا تھا. جیسے اس نے کہا امام حسین کا نام لیا, رسول خدا نے فوراً اس کی درخواست کو قبول کیا. اور اتنی روایات امام حسین کے لیے بیان کی کہ آج پوری دنیا حسین کی حقیقت کو پہچانتی ہے. چاہتا ہے ایک روایت اور آپ کی خدمت درج کروں کہ مولا رسول خدا کس طریقے سے مولا حسین کو چاہتے تھے. ایک مختصر روایت میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس شرما نے کہا اے اس شرما, میں کچھ دیر کے لیے آرام کروں گا, اگر کوئی دروازے پر آئے تو اس نے کہنا رسول خدا آرام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد رسول خدا کی آنکھ کھلی, ام سلمہ سے کہا اے ام سلمہ, مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں پر رو رہا ہے, مجھے حسین کے غم احساس ہو رہے ہیں. ام سلمہ نے کہا کہ رسول خدا ایسا ہی ہے, حسین دروازے پر آئے تھے, آپ نے کہا تھا جو بھی آئے اس سے کہنا اللہ کا رسول آرام کر رہے ہیں بعد میں آنا. میں نے ایک دفعہ حسین سے کہا بعد میں آنا, وہ چلے گئے. پھر دوبارہ کہا بعد میں آنا, وہ چلے گئے. پھر جب میں نے کہا ابھی آرام کر رہے تو حسین رونے لگے. جیسی رسول خدا نے سنا ام سلمہ نے کہا ام سلمہ, اگر میرا حسین میرے پاس آیا کرے تو فوراً میرے پاس نہ آیا کرو, دوسروں کا معاملہ کچھ اور ہے, میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. رسول خدا کی چاہت حسین کے لیے تھی, آج چلے آجور عزیز ہو, اگر کاموں سے سنو تو حسین کے بچوں کی علیحد سے لطف کی آواز آ رہی ہے. حسین کے بچے کر بلا کے میدان میں اپنی مشکلوں کا جواب بڑھ رہے ہیں, گریا جاری ہے. بہت عجیب رات کی آشور کی رات. دو تین روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک موقع پر نافع بن حلال کی ایک روایت ہے, وہ بڑی عجیب روایت ہے. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین تنہائی کی جگہ پر جا رہے ہیں, اکیلے آگے بڑھ رہے تھے. کربلا کا میدان تھا, رات کا وقت تھا, مجھے خوف ہوا کہ کوئی میرے مولا کو نقصان نہ پہنچائے. یہ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلنے لگا, ایک جگہ پہنچ کر مولا نے کہا ہے نافع کیا تو آ رہا ہے. کہتا ہے مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امام کے سامنے پہنچ گیا, سامنے ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی. امام نے کہا اے نافع آج شب عاشور ہے, کل عاشور کا دن آئے گا, یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں نافع, تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑی کے پیچھے چلا جا, اپنی جان بچا لے. نافع کہتے ہیں میں مولا کے قدموں میں گر گیا اور میں نے مولا سے کہا مولا آپ پر میری جان قربان ہو, ایک دفعہ نہیں سو دفعہ دینی پڑے, سو دفعہ قربان ہو. مولا نے دعا دی نافع کو. اس کے بعد نافع کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کربلا کے بیابان میں کوئی عورت رو رہی ہے. کہتا ہے مجھے کسی عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے امام سے کہا مولا یہ رات کا وقت ہے, کربلا کا بیابان ہے, یہ کسی کے رونے کی آواز کیا آ رہی ہے؟ مولا نے کہا نافع تم نہیں جانتا میری دکھیاری ماں رو رہی ہے. ارے بات بات رو رہی ہے, اپنے بچے کے رب پہ رو رہی ہے. یہ عظیم رات کی جب عاشور بعد میں لہرا گریا تھا. نافع کہتا ہے میں اپنے خیمے میں واپس آ گیا, مولا خیمے میں واپس آ گئے. کہتا ہے ہم نے بی بی زینب کی ایک آواز سنی. بی بی زینب نے اپنے بھائی سے کہا اے بھیا دشمنوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے, آپ نے اصحاب کا امتحان کیا, کل یہ آپ کے لیے جان دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نافع کہتا ہے میں نے بی بی کا یہ جملہ سنا, میرے دل پر بڑا سخت گزرا. کہتا ہے میں حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا, میں نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ اے حبیب بی بی پریشان ہے, بی بی کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ, بی بی کے دل کو مطمئن کرو, بی بی کی امید بتاؤ. حبیب کہتے ہیں سارے جوانوں کو جمع کرو. بنی ہاشم کے جوان بھی آئے. حبیب نے کہا جب بنی ہاشم کے جوان اپنے خیموں میں چلے جائیں مجھے باقی لوگوں سے کام ہے. باقی سارے لوگ جمع ہو گئے. حبیب نے واقعہ سنایا. سب نے حبیب سے کہا ہے حبیب تم ہمارے بڑے ہو, تم حکم کرو, ہم زینب کے دل کو آپ مطمئن کریں گے. حبیب نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں. زینب کے خیمے کے سامنے چلے گئے, امام کو پکارا, کہا مولا آپ کی بہن سے کلام کرنا ہے. مولا نے اجازت دی. حبیب نے بی بی کو خطاب کیا اے سیدہ کی بیٹی آپ کے غلام حاضر ہیں, اپنے اپنے گلوں کے اوپر تلواریں رکھ لیے, آپ حکم فرمائے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے. تو بی بی زینب سے دعا دی اے بیت کے چاہنے والوں اس حرم کا دفاع کرو, رسول کی ناموس کا دفاع کرو. شب عاشور کی رات گزر گئی, روز عاشور آ گیا. اہل بیت حضرت علیہ السلام کی مصیبتوں کا دن آ گیا. بس ایک موقع آیا, ایک ایک کر کے شہید جانے لگے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کربلا انسانوں کی قربان گاہ نہیں ہے, کربلا عشق کی قربان گاہ ہے, کربلا محبتوں کی قربان گاہ ہے. یہاں مائیں اپنے بچے لٹا دیتی ہیں, یہاں جواب لٹا دیے جاتے ہیں. سب کی قربانیاں ہونا شروع ہو گئی. علامہ تجارت جواد ایک جملہ کہتے تھے, یہ کہتے تھے حسین نے ایک خط لکھا ہے جس میں شہادتوں پر شہادتیں دے رہے تھے, وہ شہادتیں دیتے چلے جا رہے تھے, اب خط کا اختتام آ گیا تھا. اب ایک ایسی شہادت دینی تھی جس سے پتا چلے یہ ساری شہادتیں معصوم شہادتیں تھی. بس وہ وقت آ گیا, سید شہداء میدان کربلا کے اندر آئے, وہ معروف ندا تھی ہر میں ناز رہی اندر را. ارے اللہ کے بادشاہ والو, اللہ کے رسول کا حرم خطرے میں, ہر میں ناز رہی اندر را, ہر میں مبین نہیں ہوئی سنا. بس یہ ندا آئی, خیمے میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. امام علی مقام خیمے کے پاس آئے, اپنے باپ اہل خانہ سے پوچھا کہ یہ کون سا بچہ رو رہا ہے؟ ساری اصغر کی آواز ہے, مولا جب سے آپ نے لے جا دی ہے یہ بچہ جھولے سے گرائے دے رہا ہے. مولا نے کہا
بچہ مجھے دو، میں شاید اسے پانی ملا کے لاؤں، بس میں اب کچھ نہیں جانتا۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے کہ کسی ماں سے پوچھے اسے اپنا گوشت کا بچہ کیسا لگتا ہے، کسی ماں سے پوچھے شیر خوار بچہ کیسا لگتا ہے، پھر علی اکبر کی ماں سے پوچھے یہ بچہ میرے سے باہر جا رہا تھا، علی اکبر کی ماں نے کچھ نہیں کہا، مولا سے ایک جملہ کہا، نہ میرے مولا جو اس دیرے سے باہر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، میرا بچہ دن چھ ماہ کا ہے، میرے مولا میرا بچہ دن چھ ماہ کا ہے، ارے یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں میں نے اپنی دولت اٹھانی ہے۔ ارے کربلا کا دن ہے، عشق قربان ہو رہے ہیں، محبتیں قربان ہو رہی ہے، سید الشہداء وہ ننھا جانی اصغر لے کر آگے بڑھے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس بچے کا گلا کتنا خشک ہوگا، پیاز کا بارہ چھیدا کا بچہ مزہ اٹھا کر لائے ایک مانگے کے اوپر، دشمنوں کے لشکر کے سامنے اپنے ہاتھوں پر علی اکبر کو بلند کیا، اب اپنے ذہن میں رکھنا یہ آخری مجاہد ہے حسین کا، اب پاس جا چکے، علی اکبر جا چکے، قاسم جا چکے، آخری سپاہی آیا ہے حسین کا، یہ لشکر کو شکست دینے کے لیے آیا ہے، اپنے بچے کو ہاتھوں کے اوپر اٹھایا اور جملہ کہا، کہا لشکر اگر مجھے پانی نہیں دیتے، ارے بتاؤ ان چھ ماہ کے بچے کی کیا غلطی ہے، اس کو پانی کیوں نہیں دیتے ہو، ارے اب علی اکبر نے کیا کیا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ مستند روایات کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، مستند روایات میں لکھا ہے مولا نے علی اکبر کو جو ہاتھوں پر اٹھایا، علی اکبر کا اپنا للہ کا منہ کھولا، دشمن کا لشکر بھی منہ چھپا کے رونے لگا، دشمن کے لشکر میں نکلیا تاری ہو گیا، بس ایک تیرے سے تک چلنا شروع ہوا، اور ملا کا تیر چڑا، آسمان سے نجا آنا شروع ہوئی، فرشتوں کے اوپر لڑنا تاری ہو گیا، اللہ کے حضور فرشتوں نے فریاد کی، اے پروردگار جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے تو نے اسماعیل کو قربان ہونے نہیں دیا تھا، تو نے وہاں اسماعیل کی جان بچا لی تھی، تو خدایا اسماعیل جوان تھے ابھی اندر تو جیت رہا ہے، اے خدایا اسماعیل کی ماں کہیں اور تھی۔